الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سامعین محترم، میں آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ نہ سکی عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے نہ پائے خیال بلند و ذوق لطیف. اقبال کہتا ہے کہ جب روح پاکیزہ نہ رہے تو پھر پاکیزہ جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں انسان کے، روح کی پاکیزگی یہ انسان کے بلند جذبات جو ہے وہ. اور اقبال دوسری جگہ کہتا ہے کہ صد مرض پیدا شد از بے ہمتی، کوتا دستی ہو بے دلی ہو دو فطرتی، کہ جب انسان اور مسلمان جب اس کے اندر بے ہمت ہو جائے میں کچھ نہیں کر سکتا. صد مرض پیدا شد از بے ہمتی، ایک بیماری نہیں پھر اس قوم کے اندر لاکھوں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جب قوم بے ہمت ہو جائے. ہم کیا کر سکتے ہیں، دیکھو وہ فلاں یہ کر رہے ہیں، ہم جی کیا کریں جی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اقبال کہتا ہے ایسی قوم جو بے ہمت ہو جائے. میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی کہ اب صحابہ اگر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آٹھ تلواروں سے، تو کبھی بھی اللہ کے فرشتے میدان بدر میں نہیں آنا. اور امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے جس ناز سے دعا مانگی ہے وہ ناز بھی عجیب تھا کہ یا اللہ میں ان کو لے آیا ہوں، اگر تو نے ان کی آج مدد نہ کی تو پھر قیامت تک اب تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے پاس جو تھے میں لے آیا ہوں میدان بدر میں. اور یہ ایسی ناز سے دعا ہے کہ آدمی اس کو جتنی بار پڑھے ہر بار نئی لذت آتی ہے کہ رسول اللہ نے دعا کیسے مانگ دی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل بدر کو پھر معاف کر دیا، فرمایا اب اس کے بعد بدری جو مرضی کرتے رہے ان سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو اقبال کہتا ہے صد مرض پیدا شد از بے ہمتی دو فطرتی، اس قوم کی فطرت گندی ہو جاتی ہے جو قوم بے ہمت ہو جائے، برائیوں سے سمجھوتا کر لے، پھر گدے کی طرح گھاس پر کھانا. وہ آگے میں اقبال کا ایک اور شعر پڑھنے لگا ہوں. اقبال کہتا ہے اس قوم کے اندر اس کی فطرت میں گندگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، چھوڑو جی اب حالات اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ خاموش رہو. اس قوم کے اندر بے دلی پھیل جاتی ہے، ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے یار کیا حالات ایسی ہیں، اپنا کھاؤ اپنا پیو اپنا وقت گزارو، فلاں آدمی ایسے کر رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے، فلاں آدمی ایسے کر رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے. اور شعر بیدار از فسون میش خفت، یہ بڑی عجیب بات اقبال نے کی، اور انحطاط خیش را تعذیب گفت. اقبال کہتا ہے اس وقت جب قوم کے اندر بے ہمتی بد دلی پھیل جائے نا، اس وقت بہت بڑا دلیر شعر جو ہے نا، اس وقت وہ بھی بھیڑ بن جاتا ہے. شعر بیدار از فسون میش خفت کہتا ہے پھر اس وقت کا جو شعر ہوتا ہے نا وہ بھیڑوں کی تبلیغ میں آ جاتا ہے. اب اس شعر کا مطلب کیا ہے وہ ذرا سمجھے اقبال کہنا کیا چاہتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ شیر کے دانت بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ روزانہ جا کر ایک بکری مار کر کھا جاتا تھا. اب بکریوں نے کی میٹنگ کہ بھائی اس شیر کو کسی طریقے سے بھیڑ بنایا جائے. اقبال کہتا ہے پھر ہوا یہ کہ ان میں سے ایک بکری بڑی چلاک تھی بھیڑ، اس نے شیر کو جا کر کہا کہ دیکھیں نا آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق کو دکھ دینا کتنا بڑا جرم ہے، آپ روزانہ ہمارا خون بہاتے ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے، آپ ہمیں ہر روز مارتے ہیں. تو قلندر لاہوری اقبال کہتا ہے کہ پھر ہوا یہ کہ وہ شیر اس بھیڑ کے دام میں آ گیا، فریم میں آ گیا. اس نے کہا بھائی واقعی بات تو یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا بھائی یہ بھیڑوں کو کیوں کھاتا رہا ہے، تو میں کیا کہوں گا، اس کو ڈرا اتنا دیا. جس طرح آج امت مسلمہ کے اندر ڈر 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 ڈر، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ایک وقت آئے گا، حضرت صوبان سے روایت ہے، ایک وقت آئے گا کہ میری امت پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کما تدال آکل تو علاق کس آتے آ، جس طرح بھوکے دسترخوان کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں. تو حاضرین میں نے اسی کہا ونحن قلت یومئذ، تو کہا کہ جناب اس دن ہم کم ہوں گے کہ پوری دنیا کافروں کی ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس دن تو تم بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے. صحابہ تعجب کیا نا بھائی ہم تو 313 ہو کر ہم نے مار دیا لوگوں کو، تو جب حضور کی امت کو ساری دنیا ایک دوسرے کو بلائے گی مارو بھائی ان کو، تو کیا اس دن مسلمان کم ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن کا غصاؤکم، تمہاری اس وقت حیثیت کیا ہوگی، کا غصہ اس سیل، جس طرح سیلاب آتا ہے نا تو اس کے اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے پانی کے، تو فرمایا تمہاری حیثیت جھاگ کی ہو جائے گی. اور اللہ رب العالمین دشمنوں کے دلوں سے پر جو تمہارا روب تھا نا صلاح الدین ایوبی والا اور محمود غزنوی والا، کہ جب اس کے گھوڑے برے صغیر کی حدود میں داخل ہوتے تو اس کی گھوڑوں کی ٹاپیں جو تھی نا ان کی آواز ہندو عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے. ابھی تلوار چلنی تو باقی تھی، ابھی تو جنگ ہونی تھی، لیکن اس کے گھوڑے کی جو ٹاپک کی آواز ہوتی تھی ہندو عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے، محمود غزنوی آ گیا ہے، وہ محمود غزنوی کے گھوڑے آ گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری حیبت جو ہے وہ ختم کر دے. اب جو آپ نے کام کرنا ہے نا اس پر میں وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، تو ایک صحابی نے عرض کی اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا میری امت کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. وہن، اب اس پر وہ منکرین حدیث کا بھی رد ہے جو براہ راست قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ان کا بھی رد ہے، جو اسلاف کو چھوڑ کر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں ان کا بھی رد ہے، جو اپنے پہلے بزرگوں کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اپنانا چاہتے ہیں ان کا بھی رد ہے. کہ صحابہ عرب میں پیدا ہوئے، عربی ہیں، عرب کے گھر پیدا ہوئے، عربی زبان جانتے ہیں، لیکن وہ بھی محتاج ہیں واہن کا معنی سمجھنے میں زبان رسول کا. اب صحابہ واہنا یہن و واہنن کی صرف صغیر ان کو نہیں آتی تھی، واہن کا معنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ مصدر ہے، مثال واوی ہے، باب ضرب یضرب ہے، تو اس کا معنی مفہوم حقیقی سمجھنے میں وہ زبان رسالت کے محتاج ہے خود صحابہ. تو بتائیں جب صحابہ خود محتاج ہیں حضور کے فرمان کو سمجھنے کے لیے زبان رسالت کے، تو قیامت تک کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میں قرآن خود سمجھ لوں گا، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں. حدیث سمجھنے میں بھی صحابہ حضور کے محتاج ہیں، تو قرآن تو قرآن ہے. اس لیے گھر بیٹھے بٹھائے نہ کسی کو قرآن سمجھ آ سکتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت زیاد بن حدیر کو فرمایا کہ آپ کو پتا ہے اسلام کو کون سی چیز تباہ کر دے گی؟ نے کہا جی نہیں، مجھے تو نہیں پتا. تو آپ نے فرمایا اسلام کو تین چیزیں برباد کر دیں گی، یہدمو، ختم کر، جس طرح یہ ستون ہے نا، تو اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک اس مسجد کو آباد رکھے، اور ویسے بھی یہ اٹھا کر جنت میں رکھ دی جائیں گی قیامت کے دن، صحیح حدیثوں میں موجود ہے، تو ستون درمیان سے ہٹ جائے تو چیز گر جاتی ہے، تو فرمایا اسلام گر جائے گا، کون سی چیز اسلام کو گرا دے گی؟ حضرت زیاد بن حدیر کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا، حضرت فاروق اعظم فرمایا کہ پہلی چیز جو اسلام کو تباہ کر دے گی ذلت العالم، جب مولوی پھسل جائے گا، وہ حالات اور وقت کے مطابق بات کرے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی کیا کہتے ہیں، مجھے تو انگلش آتی نہیں ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، تو فرمایا جب یہ زمانے کے ساتھ چل پڑیں گے اور آگے بند نہیں باندھیں گے برائیوں کے، اور برائیوں کے خلاف اٹھیں گے نہیں، اور یہ پھر اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے ہی ہر وقت دیکھتے رہیں گے کہ میری پگڑی کو کوئی نہ کچھ کہے، میری پگڑی جو ہے وہ سلامت رہے، میری داڑھی پر کوئی نہ بات کرے، میری شخصیت پر کوئی نہ انگلی اٹھائے، تو جب یہ اپنی عزتیں بنائیں گے تو اسلام کی عزت تو ختم ہو جائے گی، یہ تو پہلی بات، ہماری عزتیں تو اسلام کی وجہ سے ہیں نا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب فاروق اعظم کو کہا فتح بیت المقدس کے موقع پر کہ جناب آپ نے ایک موضع یہاں رکھ لیا، دوسرا موضع تو نہر میں داخل ہو گئے، تو ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آگے یہود کھڑے ہیں، وہ اپنی کتابیں، ان کے بڑے بڑے عمراء کھڑے ہیں، وہ کہیں گے کہ عمر کو یہ بھی نہیں پتا کہ موزے کہاں رکھے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے آدمی کی عزت خراب ہوتی ہے جو کام آپ نے کیا ہے، تو آپ نے بہت لمبی سانس لی، اب واہ، یعنی لمبا افسوس کیا، فرمایا یار ابو عبیدہ اگر یہ آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ بات کرتا نا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ حضور کی امت کے لیے بحث عبرت بن جاتا۔ اب جو اگلی بات ہے وہ فاروق اعظم نے جو بات فرمائی، فرمایا نحن اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، فرمایا یار عمر کو کون جانتا تھا، ایسے تو چھ اونٹ قابو نہیں ہوتے تھے، آج 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، نحن اذل قوم، یہ اس میں تفضیل ہے، دنیا کی قوموں میں سے ہم ذلیل ترین تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ دامن مصطفیٰ سے ملی۔ تو میری اور آپ کی جو عزت ہے نا تو اسلام کی وجہ سے، اور اگر ہم نے اسلام کا کام نہ کیا اور کہا کہ مجھے لوگ مان جائیں، اسلام کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، میری عزت ہو تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب اسلام غالب نہ آئے نا تو حضرت بلال کو لٹا کر کتنا ظلم ہوا، لیکن جب اسلام غالب آ جاتا ہے تو اقبال کہتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، تو جب اسلام پر ظلم ہوتا رہا تو حضرت بلال کس کے سامنے فریاد کرتے، لیکن جب اسلام غالب آیا تو پھر اقبال کہتا ہے وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو، اور فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغے خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ۔ یہ جو مولانا جس طرح اشارہ کر رہے تھے نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اقبال کہتا ہے جب حضور کی غلامی کا دامن انسان اپنے ہاتھ میں پکڑے اور کہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اقبال کہتا ہے ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، پھر ایک آدمی وہ کام کر جاتا ہے جو پوری فوج بھی وہ کام نہیں کرتی۔ تو جب اسلام کو عزت نہیں ملی تو حضرت بلال کے ساتھ کیا کچھ ہوا، لیکن جب عزت مل گئی تو فتح مکہ والے دن نبی علیہ السلام مکہ جب گیٹ وہ آپ نے دروازہ کھلوایا نا اس کا کعبہ شریف کا، تو حضور آگے گئے، پیچھے بلال گئے، پیچھے اسامہ بن زید گئے، پیچھے عثمان ابن ابی طلحہ گئے، حضور نے اندر سے کنڈی لگوا دی، ایک غلام ایک ابن غلام، سارے قریشی باہر کھڑے ہیں، تو یہ ہے بات۔ اور پھر جب اذان کی باری آئی تو اس دن حضرت بلال ہی پھر کعبے کی چھت پر چڑھے، اور سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو وہ بڑے بڑے قریش کے وہ لڑکے نوجوان وہ منہ چھپا کر پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے، کوئی گھر کے اندر داخل ہو گئے، نے کہا یہ منظر اگر میرا باپ دیکھتا تو آج مر جاتا، یعنی ہمارے بڑے بڑے جو قریش تھے، آج غلام جن پر ہم تھوکتے بھی نہیں تھے، تو محمد عربی نے آپ ان کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا، میرا باپ ہوتا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، میرا باپ ہوتا تو وہ آج مر جاتا۔ تو حضور آئے اس لیے کہ کفر کو مارنے کے لیے تو حضور آئے، اس لیے آپ کا جو بھی عمل ہو اور آپ کا جو بھی کام ہو تو کفر اس سے لرزہ بر اندام ہو، آپ کے جب قدم چلے نا آپ کے تو پیچھے سے ایک آدمی مڑ کر ضرور دیکھے کہ یہ کون جا رہا ہے. یہ اللہ کا رنگ ہے, یہ محمد عربی کا رنگ ہے. لوگ اٹھ اٹھ کر دیکھتے تھے یہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں, یہ غلام آ رہے ہیں. تو صدیوں کے بعد بھی دم خم وہی ہے حضور کی غلامی میں, ہم پیچھے ہٹے نا. اقبال کہتا ہے میں نے شب پیشے خدا بگریستم زار, کہ مسلمان آ رہا خارند چرا خارند و زارند. اقبال کہتا ہے میں ایک دن رب کے سامنے بڑا رویا کہ یا اللہ یہ مسلمان ہی ذلیل ہیں دنیا میں, لیبیا میں دیکھو تو مسلمان ہیں, اور مصر میں دیکھو تو مسلمان ہیں, افغانستان میں دیکھو تو مسلمان ہیں, کشمیر میں دیکھو تو مسلمان ہیں, کراچی کی صورتحال دیکھو تو مسلمان ہے, سرائکستان کی بات الگ الگ کر رہے ہیں, کوئی پختونستان کی بات کرتا ہے, کوئی فلاں. اقبال کہتا ہے میں رب کے سامنے رویا مولا یہ کیا وجہ ہے, تو ندائی تو نمی دانی کہ این دل دارند و محبوب ندارند. اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی, او اقبال تو کیوں روتا ہے, یہ کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں, آئیڈیل غیروں کو سمجھتے ہیں. جس محبوب کا ہم نے دوسری جگہ اقبال کہتا ہے ایت ہی ذوق و شوق و سوز و درد می شناسی اثر ماں با ماں چ کرد, اثر ماں مارا از ماں بے گانا کرد, از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد. اقبال کہتا ہے ذوق سے بھی خالی, شوق سے بھی خالی, سوز سے بھی خالی, درد سے بھی خالی, مسلمان تجھے پتا ہے زمانہ تیرے ساتھ کیا ہاتھ کر گیا. کہنے لگا زمانے نے تو تجھے یہ بھی نہیں معلوم ہونے دیا کہ تو کن کی اولاد میں ہے, تیرے بڑے کون تھے, محمود غزنوی تیرے بڑے تھے یا کرکٹ کھیلنے والے بڑے تھے, تیرا ہیرو ممتاز حسین قادری ہے یا بلے باز ہے. کہتا ہے یہ تجھے زمانے نے نہیں, اس لیے کہ تم محمد عربی کے جمال سے بیگانہ ہو گیا. اس لیے آپ حضرات نے بڑی دلیری کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. تو پھر جب آپ دلیری سے کام کریں گے نا, اب میں آپ کو ایک حدیث پاک, اس کے آپ لطف بھی لیں گے, اور انشاءاللہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہوگی نا تو حضرت حذیفہ بن یمان, یہ نبی علیہ السلام کے صاحب سر ہیں, سر کا مطلب ہے رازدان, یہ حضور کے رازدان ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مدینہ منورہ میں فلاں فلاں بندہ منافق ہے, منافقوں کا علم حضور نے ان کو دیا تھا. تو آپ اس بات سے پریشان نہ ہوا کریں کہ منافقت تو ہر دور میں چلتی ہے. مسجد نبوی شریف اگر منافقوں سے پاک نہیں ہے تو ہماری اور آپ کی مسجدیں پاک ہو سکتی ہیں؟ ایسے لوگ آئیں گے اور آپ کو وسوسے ڈالیں گے. صحابہ کو انہوں نے نہیں کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہیں؟ جب کہا گیا ویزا کیل الم آمین کمام ان الناس, بھائی ایسے ہی مان لاؤ جیسے صحابہ لائے, تو کہا نو مین کمام ان صفا, یہ تو پاگل ہے, ہم پاگلوں بے وقوفوں کی طرح ہی مان لائیں. اور اگر زندگی میں آپ کو کسی نے بے وقوف نہیں کہا محبت رسول میں, یہ بات میں بڑی تاریخی کرنے لگا ہوں, آپ اگر سنجیدہ رہے ساری زندگی کہ مجھے ہر آدمی مجھے کہے سبحان اللہ, حضرت کی کیا بات ہے, حضرت تو کبھی کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے, اور اگر محلے میں آپ کو چلتے پھرتے اس شہر میں کسی نے دیکھ کر آپ کو بے وقوف کہا کہ یہ بندہ بڑا بے وقوف ہے, تو سمجھ جائیں کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کی حاضری لگ چکی ہے. جیسی پاکیزہ ہستیاں جن کے دلوں کو رب نے دیکھ کر بھیجا, نبی علیہ السلام نے فرمایا ازل میں رب العالمین نے ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا, فلم یجد قلباً انکا من قلوب اصحابی, اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. تو جب ان کو لوگوں نے بے وقوف کہہ دیا, اور مجھے اگر آپ کو دین کی خاطر کوئی آدمی کہتا ہے یہ یلو ہے, پنجاب میں یلو کہتے ہیں بے وقوف آدمی کو, یہ بالکل یلو ہے, یہ بالکل ایسی بے وقوف ہے, آمک ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے زمانہ کدھر جا رہا ہے, یہ کدھر چل رہا ہے, تو سمجھ لیں کہ آپ کی قیمت پڑ گئی ہے اس دن. اگر صحابہ محبت رسول میں جہاں تک پہنچنے کے بغیر وہ کامل نہ ہو سکے, تو میں اور آپ کون ہیں جو ساری زندگی سنجیدگی اختیار کرتے رہیں. حضور کی محبت میں جو ہے وہ یہ فتویٰ جو ہے, یہ فتویٰ تو بعد کے مسائل ہے, فتویٰ تو صحابہ نے بھی, آپ اور ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ کو میلاد مناتے ہیں تو آپ کو صدیق اکبر سے زیادہ محبت ہے, اب یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں لوگ. حالانکہ یہ محبت رسول کے اندر تو کوئی معیار ہی نہیں ہے کسی کے اوپر نیچے لے جانے کا, اپنے اپنی محبت کا انداز ہے. علامہ اقبال حج پر نہیں گیا تو کسی نے فتویٰ لگایا کیوں نہیں گیا؟ امام ربانی مجدد الفسانی حج پر نہیں گئے, یہ اپنے اپنی کیفیات ہیں. علامہ اقبال اس لیے نہیں گیا کہ اس نے روضہ رسول کو دیکھ کر مر جانا تھا, وہ چھپائے اپنی اپنی کیفیات ہیں نا. اب جو اقبال کو عشق ہے دوسرا آدمی کہے مجھے ایسا نہیں ہے تو اقبال کو بھی نہیں ہے. عبداللہ بن زید انصاری باغ میں کام کر رہے ہیں, پیچھے سے اپنا بیٹا گیا, انہوں نے کہا کہ وہ ابا جی آپ نے خبر سنی ہے؟ نے کہا کیا خبر ہے؟ نے کہا امام الانبیاء تو ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. بیٹے کو مڑ کر بھی نہیں دیکھا, وہاں ہی ہاتھ اٹھا دیے, اللہم عذب عن البصر حتى لا ارى اباد حبیبی محمدا, یا اللہ یہ میری آنکھیں واپس لے لے, جن آنکھوں نے حضور کا چہرہ دیکھا اب وہ کسی اور چہرے پر نہ پڑے. عجیب بات ہے. فکف بصرہ, اسی وقت وہ نابینا ہو گئے. اب میں جو یہاں سوال کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر نے یہ دعا نہیں کی, حضرت عمر نے یہ دعا نہیں کی, عثمان غنی نے نہیں کی, مولا علی نے نہیں کی, ابو ہریرہ نے نہیں کی, بلال نے نہیں کی, ابو عبیدہ نے نہیں کی, سعد بن ابی وقاص نے نہیں کی, حضرت شرحبیل نے نہیں کی, حضرت کاکا نے, بڑے بڑے صحابہ تھے کسی نے یہ دعا نہیں کی. تو کسی صحابی نے اٹھ کر عبداللہ بن زید پر فتویٰ لگایا کہ بھائی تجھے صدیق اکبر سے زیادہ محبت تھی, تم نابینا ہو گئے ہو. تو اپنی اپنی محبت کی کیفیات ہے. ہاں جی, اس کو کہو خدا کے بندے اگر تجھے محبت رسول نہیں ہے تو مانگ رب العالمین سے, میرے اندر کوئی اگر رب نے چنگاری رکھی ہے تو میں رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہوں, تو جھنڈیا لگا دی, تجھے کیا پریشانی ہوئی ہے؟ ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق و علی از حق طلب. اس لیے اس پر تو میں اگر, یہ تو آپ کو مولانا غلام غوث بغدادی اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ہزارہ ایسے واقعات صحابہ کے اندر موجود ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے پر فتویٰ نہیں لگایا کہ اوئے تیرے اندر زیادہ عشق رسول ہے. وہ جانتے تھے کہ ان کی اپنی کیفیات ہیں, صدیق اکبر کی اپنی کیفیات ہے. اب صدیق اکبر جب بات کرتے تو ان کے منہ سے ایسے بو آتی جس طرح بھونے ہوئے گوشت کی. امام عبد الوہاب شورانی نے لکھی ہے یہ بات, گفتگو کرتے تو منہ سے ایسے بو آتی جس طرح بھونے ہوئے گوشت کی آتی ہے. صحابہ نے کہا کہ آپ مسواک نہیں کرتے, آپ کے منہ سے بو آتی ہے. آپ نے فرمایا یار کرتا ہوں. انہوں نے کہا پھر بو کیسے آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یار جب امام الانبیاء ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے نا تو تم تو رو پڑے تھے نا, اپنے دل کا غبار نکال دیا تھا, اور اگر صدیق بھی رو پڑتا تو پھر اس کو خاموش کون کراتا؟ تو وہ حضور کی محبت کا جو درد تھا نا, اور یہ المستدرک للحاکم کے اندر بھی امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. عن سالم بن عبداللہ عن ابی کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمو یجری حتی ماتا, فرمایا صدیق اکبر کی موت کا سبب ہی یہ تھا کہ جب ظاہری دنیا سے امام الانبیاء تشریف لے گئے تو آپ کا جسم پگھلنا شروع ہو گیا. ما زال جسمو یجری, جب وہ پگھل گیا تو صدیق اکبر چلے گئے دنیا سے. فرمایا تم نے تو رو کر اس محبت اپنا غبار نکال لیا, تو صدیق اندر ہی اندر اس غبار جو ہے درد کو پی گیا, تو میرا دل جل گیا ہے. اب کسی اور صحابی نے تو نہیں کہا کہ جناب آپ کا میرا تو دل نہیں جلا, تیرا کیسے جل گیا؟ تو اس لیے محبت رسول کے اندر آپ یہ رب العالمین سے یہ مانگا کرے دہد حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا بخاصاں شاہ میں بخشد میں نوشیدہ خدرا. آفی شیرازی کہتا ہے اللہ رب العالمین ہر بندے کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا, چن چن کر دیتا ہے. اٹھوئے میرے محبوب سے پیار کر. تو آفی شیرازی چونکہ رند آدمی ہے نا, تو میں اس کا ترجمہ بڑا محتاط کرنے لگا ہوں. جو اگلا شعر ہے وہ ترجمہ بڑا خطرناک ہے. آفی شیرازی کہتا ہے بادشاہ وقت جو ہوتا ہے نا, جو پانی خود پیتا ہے نا, وہ پینے کے بعد جو بچ جاتا ہے نا, آفی شیرازی کہتا ہے وہ اپنے کارندوں کو یہ نہیں کہتا جو روڈ پر جا رہا ہے اس کو جا کر دو یہ پانی میرا بچا ہوا پی لے, ان کو کیا پتا ہے بادشاہ کے پانی کی قدر و قیمت کیا ہے. آفی شیرازی کہتا ہے وہ جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے نا بادشاہ کا اپنا, وہ جو قریبی قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ رب العالمین اپنے خاص محبوبوں کو کہتا ہے اٹھوئے میرے حبیب سے پیار کر, اٹھوئے میرے محبوب سے پیار. اس لیے آپ حضرات جب رسول اللہ سے محبت کی باری آئی تو پھر محبت کرنی کیسے ہے؟ میں اس کا بھی صحابہ سے, چونکہ مولانا غلام غوث بغدادی یہ فرما رہے تھے بھائی صحابہ کی بات کرنی ہے, تو میں نے کہا جی وہ تو پھر ایسا ہے کہ قیامت تک ہم یہاں بیٹھے رہیں, تو صحابہ کی باتیں تو ایک ایک ختم ہونے والی نہیں ہے, وہ تو ایک ایک عجیب بات ہے. محبت ہونی کیسے چاہیے؟ صحابہ اور تابعین کے دو واقعات. حضرت حبیب بن زید اب یہ کہہ رہے تھے نا بھائی آپ کو کام کرنا چاہیے. اب میدان احد میں جب پتہ چلا کہ امام الانبیاء پر حملہ ہو گیا تو مدینہ پاک کے خواتین جو صحابیہ تھی وہ بھی آ گئیں, ان میں سے حضرت ام عمارہ ان کے دو بیٹے اور ایک شوہر بھی میدان عہد میں امام الانبیاء کے ساتھ شریک ہیں، جب یہ آئیں تو رسول اللہ کو دیکھا تو یہ حضور کے ارد گرد لڑنا شروع ہو گئی ارد گرد، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر جب دیکھا نا یہ تلوار لے کر دشمنوں پر ٹوٹ رہی ہیں اور جب وہ حضور کی طرف آتے ہیں تو ان پر حملہ آور ہوتی ہیں، اب آپ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ خاتون سے پوچھیں وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کسی نے پڑھا کر ان کو بھیجا تھا، یہ تو عشق خود راستے بتاتا ہے تم نے اس راستے پر چلنا ہے۔ اب مولانا غلام غوث بغدادی ہر آدمی کو کان میں تو ایسا کوئی تھرمامیٹر ہے نہیں، پھونک مارے تو وہ پورے کا پورا تیار ہو جائے اور دین کا کام شروع کر دے، عشق جو ہے نا یہ فیصلے کرنے میں بڑا آزاد ہوتا ہے۔ ہاں اب حضرت ام حبیبہ کے والد ہیں حضرت ابو سفیان، امیر معاویہ کے والد ہیں، فتح مکہ سے پہلے آئے مدینہ منورہ میں، تو رسول اللہ کا بستر بچھا ہوا تھا، اپنی بیٹی کے گھر آئے، ام حبیبہ کے گھر آئے، تو وہ بیٹھنے لگے تو رسول اللہ نے تو ان کو نہیں فرمایا تھا میرے بستر پر کسی کو نہیں بیٹھنے دینا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے مپور ساز عشق وادنی رنگی عشق بہر رنگے کے خواہی سر بر آرد، اقبال کہتا ہے عشق دے بارے مت پوچھ، عشق دیا ناز و اداواں دے بارے مت پوچھ، تم جس طرح چاہو نا عشق اسی صورت میں آپ کو نظر آئے گا، یہ نہیں کہ عشق جو چاہے، تو بتا تجھے عشق کس نظر رنگ میں نظر آئے، اقبال کہتا ہے عشق اسی صورت میں تمہیں نظر آئے گا۔ اب جب وہ امام الانبیاء کے بستر پر بیٹھنے لگے، ابا جی ہیں ابا جی اور مکے کے سردار ہیں، جب حضور کے بستر پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے یہ عشق خود اپنے فیصلے کرنے میں بڑا آزاد ہوتا ہے، تو سیدہ نے ام المومنین نے وہ بستر لپیٹ دیا، تو باپ کھڑا کہنے لگا بیٹی میں بستر کے قابل نہیں ہے، یہ بستر میرے قابل نہیں، تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ انت امرؤن مشرکن نجسن، فرمایا یہ نہیں کہ یہ بستر تیرے قابل نہیں، تو اس کے قابل نہیں، اس لیے کہ تو پلید ہے اور امام الانبیاء کا بستر پاک ہے، تو اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ مومن از عشق است و عشق از مومن است، اقبال کہتا ہے، اقبال کا نطق چونکہ کھل گیا ہے نا، پہلے بیٹھتے بیٹھتے ہی، تو اب اقبال دائیں بائیں ہو تو کوئی بار اور ہے، اب وہ بار بار آگے آ جاتا ہے، یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو، میں نے کہا بھائی اب ان کو اتنا ہضم ہو جائے گا، اقبال ہضم کرنا بھی تو بڑی بات ہے نا، اقبال ہضم ہی نہیں ہوتا آدمی، اقبال وہ نہیں ہے جس مجید نظامی جس کو لکھتا ہے نوائے وقت بیچنے کے لیے، وہ اقبال نہیں ہے، اقبال تو بہت آگے کا بندہ ہے، وہ تو اور بات کرتا ہے، کہتا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را نا ممکن ما ممکن است، اقبال کہتا ہے جہاں مومن وہاں عشق، جہاں عشق وہاں مومن، جہاں عشق وہاں ممتاز حسین قادری، جہاں ممتاز حسین قادری وہاں عشق۔ عقل صفاق است صفاق تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر، اقبال کہتا ہے عقل جب ظلم پر اتر آئے نا، ظلم پر اتر آئے، ممتاز حسین قادری سے 65 جنسیوں نے تحقیق کی، 65 جنسیوں نے، کتنے ظلم پر اترے، اس آدمی کو کتنا انہوں نے لٹایا ہوگا، کتنا اس پر جناب وہ ظلم کیا ہوگا، باندھا ہوگا، کیسی کیسی دھمکیاں دی ہوگی، اقبال کہتا ہے عقل صفاق استو صفاق تر، جو عقل اگر ظلم پر اتر آئے نا تو پھر عشق اس سے بڑا دلیر ہو کر اس کے سامنے آتا ہے، ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ ہے مسئلہ ظلم، آگے کہتا ہے عقل محکم از اساسے چون و چند، دنیا میں عقل مند بندہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو دیکھ کر حالات کے مطابق چلے، کیوں اور کیسے، بھائی ممتاز حسین قادری تیرا 2 مہینے کا بچہ ہے، یہ نہیں دیکھا تو نے پیچھے مڑ کر، پھر تو قتل کر رہا ہے، پھر ان لوگوں میں قتل کر رہا ہے جو امریکی غلام ہیں، بے دام غلام ہیں، ان کے سامنے تجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو مسجدوں، یہ سورہ توبہ انہوں نے نکلوا دی، سورہ انفال انہوں نے ختم کر دی، ہم تقریریں کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ مقدمے بناتے ہیں کہ جناب مولوی خادم حسین کی مسجد کا سپیکر جمعے والے دن چل رہا تھا، یہ ایمپلیفائر ایکٹ کے تحت مجرم ہے. ہاں ہاں وہ آئے نا، میرا پرچہ کاٹا تو میں نے کہا لے جاؤ، میں اس صورت میں ہوں، اب تمہارے اوپر ہی وقت ہوگا، جیل میں خدمت کرنی پڑے گی تمہیں. تو وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے، بھائی اس کو تو متھے لانے والی گل ہے، یہ مر گیا تو اور مصیبت بڑھے گی. تو وہ پولیس والے کو میں نے، وہ تھانے دار تھا، ایس ایچ او جس کو کہتے ہیں، اس وہ جب سامنے آیا نا نیچے، میں جمعہ پڑھا کے کمرے میں گیا تو وہ بڑے کر و فر کے ساتھ آیا تو بیٹھ گیا. تو میں نے کہا بات سن، یہ انگریزوں نے تمہیں پھول لگائے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے تم نے میرا پرچہ کاٹا ہے، اور تم ان کے وفاداری کے لیے، ان کا جو نمک کھاتے ہو نا اس کو حلال کرنے کے لیے تنخواہ، تم نے میرا پرچہ کاٹا ہے اور تم گرفتار کرنے کے لیے مجھے آ گئے. تو میں بھی پھر میں نے کہا یہ میرے پر سر پر بھی ایک جو ہے نا پھول لگا ہوا ہے. قسم بخدا مسجد میں بیٹھوں یہی لفظ میں نے اس کو کہے، میں نے کہا تمہیں انگریزوں نے یہ پھول لگائے ہیں اور میرے سر پر جو پھول ہے یہ امام الانبیاء کا ہے، اگر تم اس کے ساتھ وفا کرنا جانتے ہو نا تو میں اس کے ساتھ وفا کرنا جانتا ہوں. وہ حضور کے غلامی، پھر بات ہی ایسی ہے، اس کی دوبارہ آنکھ نہیں اٹھی، پھر میری طرف نہیں اٹھی. اس نے وہ جمعہ بھی اب وہیں پڑھتا ہے، ہر جمعہ آتا ہے، گاڑی باہر کھڑی کر کے جمعہ بےچارہ پڑھ کے جاتا ہے. اب گئے وہ پرچے پڑھیا لکھیا سب بلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی. اب میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، میں نے کہا یہ پرچہ کاٹنے میں بڑا دلیر ہے تو ہم پرچہ برداشت کرنے میں دلیر نہیں ہونے چاہیے. تو اس لیے آپ اگر تو اس کے بعد یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے، اس نے اوپر والے افسروں کو جا کر کہہ دیا کہ اس مولوی کو میں گرفتار نہیں کروں گا، جو مرضی کر لو. وہ تو جمعہ بھی یہی پڑھتا ہے، بلکہ پوچھتا ہے میں نہ ہوں تو وہ باہر سے ہی نکل جاتا ہے، میں ہوں تو جمعہ پڑھنے کے لیے بےچارہ دور سے ایسے ایسے کر کے چلا جاتا ہے. یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے. ہاں ورنہ میرے جیسے آدمی کو میں نے کہا چل مولوی پاؤ نو لمے ریڑھی تو، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ جہاں کسی کا پٹے والا ہے نا بھائی، پٹے والے کتے کو تو بلدیا والے بھی نہیں مارتے، یہ رکھا ہوا ہے، تو جو لگیڑ ہو اس کو زہر کی گولیاں دے دی جاتی ہیں. تو پٹا تو تھا نا ہمارے گلے میں. اس لیے آپ حضرات کو کبھی بھی کوئی پرے حضور کی غلامی ہو تو حضرت سفینہ نے شیر کو دیکھ کر یہ تھوڑے دوڑ پڑے، اوے شیر آیا، اوے شیر آیا. آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا اوے شیرا، اے پنجابی میں ترجمہ کرتا مزہ تا آسی. فرمایا اوے شیرا میں حضور نہ غلام، ذرا خیال کر کے حملہ کری. شیر پاؤں میں پڑ گیا. تو میں نے تو یہ آپ کے سامنے آزمایا ہے نا، 14 صدیوں کے بعد یہ پولیس والے کسی کے ہوتے ہیں، لیکن جب حضور کے غلام نے حضور کی غلامی کی بات کی تو وہ شیر پھر قدموں میں آ گیا. ایس ایچ او ورنہ آپ جانتے ہیں یہ کتنے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن نہ نہ حضور کی غلامی چیز ہی اتنی بڑی ہے. ہاں پہاڑ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ٹھہر سکتا، لیکن ہو غلام، نمبر دو غلام نہ ہو. سمجھ آئی بات؟ زلف دیکھ پیچ کمند اندر، جدو پھنس جائے پھر پھڑکڑا رکھی قدم جما کے عشق اندر، سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکڑا کی، پہلے ہی سوچ کے رکھی ہے گل بڑی ڈاڈی. ہاں حضور دی غلامی گل بڑی ڈاڈی، جنہاں پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نوں جانیاں جھڑکڑا کی، جنہاں پہلی اختیار ممتاز حسین قادری انہیں کہا دسو کتھے جانا ہے، دسو تو انہوں نے کتھے لے جانا ہے، انہوں کو ڈیالا جیل ہی ہے نا، اتے بہ کے بھی وہ لطف لے رہا. لوگ قیدی دوروں کہتے ہیں او بیرک جڑی نا وہ فلانی جگہ دروازہ اتے ممتاز بیٹھا، لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی. آپ کے کراچی کے اندر بھی دہی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے نا، تو دہی کو جاگ لگاتے ہیں. لگی جاگ کنی کہتے ہیں وہ برتن جس میں دہی جماتے ہیں. لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی، کچے دودھ نو آلما رڑکڑا کی. کچا دودھ بھی کدی تسی ویکھیا لسی جو نہ لڑ رڑک مکھن لیان واسطے تو جس آدمی کی ایسی باتیں کرے بڑی بڑی باتیں حضور کی، اور جب حضور کی عزت و ناموس کی بات آئے تو پھر انسان مصلحتوں کا شکار ہو جائے. یہ آپ نے زندگی میں نہیں، اگر حضور کی بات تو میں حاضر ہوں. اب میں دو باتیں کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مومن کو ہونا کیسے چاہیے. یہ حضرت ام عمارہ جو تھی نا، یہ حضور کا دفاع کر رہی تھی. اب یہ جس کام مولا کے لیے آپ نے کام کرنا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے. میں نے آپ کو نہیں بھی دیکھا نا تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا. کہیں بھی آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، وہاں جمع ہو رہا ہے ضرور. اور میں یہ آپ کو اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جنہوں نے دین کے لیے کام کیا، یہ نہیں کہ دنیا میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. صحابہ کے پاؤں میں رب نے کیسر و کسرا کے خزانے ڈال دیے. صحابہ روتے تھے کہ یا اللہ ہم نے دنیا کے لیے تو نہیں کیا ہے. صحابہ پریشان ہو جاتے تھے کہ شاید رب نے ہمیں دنیا میں ہی صلہ دے دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین کا کام کرے پھر وہ محروم ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. وہ ہمارا ایم این اے جو ہے، وہ ہمارا حضرت پیر مکی کی مسجد کا بلال یاسین، یہ نواز شریف کا رشتہ دار ہے. جارا پہلوان، وہ بولو پہلوان کے خاندان والے ہیں، پاک وہ جن کے بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں ان کے خان. آپ یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے. میں اس کی طرح ایسے کروں تو وہ جی 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 جی، میں اس کو کہا بلال جی جی جناب. اب میرے جیسا آدمی اس حالت میں ایم این اے کو ڈانٹ سکتا ہے؟ یہ حضور کی غلامی کی بات ہے. ومن تکم برسول اللہ نصرته ان تلقوا الاستفیا جامعہ تجمی. جب حضور کی غلامی ہو نا تو اس وقت شیر بھی آئے تو وہ نیچے گر جاتا ہے. اب میں اس کے کلوں پر، وہ بڑے بڑے جناب، وہ کیا نام ہے اس کا، شہباز کے بیٹے کا کیا نام ہے، حمزہ شہباز، وہ بھی کھڑا ہے سامنے جناب، سارے کھڑے ہیں. تو میں نے کہا، بلال تقریر کر رہا ہوں. اب یہ تقریر کلوں کے اندر ایسی تقریریں ہوتی ہیں. میں نے کہا بلال، وہ تھی جناب کھڑے. میں نے کہا وہابی نہیں ہونا، یہ تمہارا باپ سنی ہے، ساری زندگی سنی رہنا ہے تم، ایسی عقید ہے کہ ہاں جی ہاں جی. وہ وہیں کھڑ کر ایسے کر رہا تھا. وہ بڑے بڑے بدماش بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے، ایم پی اے بھی کھڑے تھے، جناب آئی جی پنجاب بھی کھڑا تھا، وہ سارے کھڑے تھے. میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، میں نے کہا بھابھی نہیں ہونا. کہا ہاں جی بالکل بھابھی نہیں ہونا جناب. کیوں میں کیوں مصلحت کی بات کروں جب مجھے پتا ہے یہ میری بات سنتا ہے، اور حضور کی غلامی میں میں بات کر رہا ہوں. یہ تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ بلال تو نے میرے مدرسے کے لیے چندہ دینا ہے 10 روپے. تو جب یہ بات کروں گا تو مجھے پریشانی ہے. جب میں حضور کی غلامی کی بات کر رہا ہوں تو مجھے کیا ڈر ہے کہ مجھے کوئی الٹا دے یا مجھے کوئی یہاں سے نکال دے. تو ہم نے تو دربار مصطفیٰ میں اپنے سودے کر رکھا ہے بھائی، اسی میں جو بات کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ. کوئی بھی نہیں کرے گا زندگی میں آپ سے بات. اگر کرے گا تو ہزار بار سوچے گا کہ یہ پٹے والا آدمی ہے، اس سے بات نہیں کی جا سکتی. میں بات یہ کر رہا ہوں بھائی، دعائیں دعا کام ہی ایسا کرو. جب حضرت ام عمارہ نے حضور کا دفاع کیا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورایت اتقاتل دونی. حضور نے فرمایا یار یہ کتنی عظیم خاتون ہے میرے غلاموں، میں نے دائیں دیکھا تو یہ میرا دفاع کر رہی تھی، میں نے بائیں دیکھا یہ میرا دفاع کر رہی تھی. جب رسول اللہ نے دیکھا تو حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکم اہل البیت. فرمایا اے سارے گھر والوں اللہ تمہیں برکت دے. اب ناز کی بات آئی، حضرت ام عمارہ عرض کی حضور یہ دعائیں تو پہلے بھی ملتی رہتی ہیں، آج ایک اور دعا چاہیے، آج ایک اور دعا چاہیے. حضور نے فرمایا مانگو. کہا جی اب جنت میں جس جگہ آپ نے رہنا ہے نا وہ جگہ چاہیے آج. عجیب بات، واہ اعلی حضرت کا منہ کھل گیا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا، واہ تو مانا بس 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 ساڑی بس ہو گئی، ہوں اصا کی کہنا ہے حضور دے بارے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں. جی حضور فرما دیں دے نہیں ام عمارا نہیں، تو پھر اعلی حضرت نعت تو لکھن تو رہ سن. لوگ کہنا سی تسی کہندے حضور نہیں نہیں کیتی تھی، ام عمارا نو تو حضور جا کوئی نہیں دیتی. واہ کیا جود و کرم ہے نہیں نہیں سنتا ہی نہیں. پہلے نہیں دا ہور مانا ہے، دوسرے دا ہور مانا ہے. ہاں نہیں سنتا ہی نہیں. ہاں مانگنے والا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. اور دنیا کے اندر اگر کسی کا جرم کیا ہو نا تو ساری زندگی آدمی لوگ ملک چھوڑ کر دوڑ جاتے، لسٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں ایئرپورٹ پر، فلاں آدمی نہیں جا سکتا. کیوں جی حکومت پاکستان کا یہ مجرم ہے، کہتے ہیں وہ جرمنی دوڑ گیا، لیکن اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور بھائی قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں چور، اس دن تو مجرموں کو چھپنا چاہیے، لیکن سارے تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اب اس پر تو میں بات نہیں کرنا چاہتا. نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی، تو مانا کیا ہے کہ آپ کام ایسا کریں جی، تو مجھے مولانا غلام غوث بغدادی علیحدہ ہو کر کہے استاد صاحب یہ فلاں آدمی دیکھا آپ نے مجمع میں جو بیٹھا ہوا تھا؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا اس نے وہ کام کیا مجھے بھی نہیں پتا چلنے دیا کیا کیا کام کر دیا اس نے. تو پتا تو چلنا نہیں نہ رہتا. درد مندان دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدہ ہوئے آوے باس رومالوں. خوشبو جو ہوتی ہے نا ہزار بار اس کو چھپا کر رکھے وہ آنے سے نہیں رہتی، تو رب العالمین اس بندے کا اظہار کر دیتا ہے. تو آپ کام ایسے کریں کہ ہمارے وہاں سے تو دعا ملتی ملتی ہے نا، حضور کے دین کا جو کام کرے تو وہ ہم نے کوئی بے خبر آقا کا کلمہ پڑا ہوا ہے، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. حضرت حبیب بن زید کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، اب دو باتیں آخری جو تھیں، حضور نے بھیجا ان کو مسلمہ قذاب کے پاس، فرمایا اس کو سمجھاؤ کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی نے کوئی نہیں آنا، تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں بھی نبی ہوں؟ اب مسلمہ قذاب نے حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد اس نے سوال کیا کیا، وہ کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، صحابی رسول سے سوال ہے، وہ اس کو تو میں سنی مانتا ہی نہیں ہوں جو غیر کی باتیں سن لے. اس کہا منہ بند کر رہے تو بندے نہ پتر کھوتے ہو، تینو حیا کوئی نہیں جس محبوب دا کلمہ پڑے تو انہاں دے بارے گل کرنا، تو میری ذات دے بارے گل کر، میرے پیو نو گالاں کٹ، میری ماں نو گالاں کٹ، تو اس محبوب دے بارے گلاں کرنا چاہنا میرے نا، منہ بند کر. یہ سنی ایسا ہونا چاہیے. یہ سن کر مولانا غلام غوث بغداد ادھر سے سن کر کہے حضرت جی آج ایک آدمی نے میرے ساتھ بات کی ہے، خرک دیا خرک دیا، تو اتھے مریا کیا ہونا ہے بھائی، تو تینو خرک پی تو ساڑے کول آ گیا، تم اتھے کوئی جواب دے کے آ، تو نہیں کلمہ پڑھیا. اب یہ ہے جواب، حضرت حبیب بن زید کو حضور نے یہ نہیں فرما کے بھیجا تھا بھائی اگر ایسی صورت حال آ جائے تو عشق جو ہے نا یہ اپنے فیصلے کرنے میں بڑا آزاد ہوتا ہے. اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ، مسلمہ کہنے لگا اے، گرفتار کرنے کے بعد باندھ دیا زنجیروں سے. تو حضرت حبیب بن زید کو کہنے لگا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے کیا کہتا ہے تو، کیا کہتا ہے؟ ما اسمع کلام کا، تیری گفتگو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا تشہد ان محمد رسول اللہ، کہنے لگا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول. اس نے دوبارہ یہ سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ فرمانے لگا کی آندا ہے، کی آندا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے سننی. حضور کی شان کی باری آئے تو دیکھا نا آپ کے چہرے کھل اٹھے، یہ جناب ہر طرف سے خوشبو آنے شروع ہو گئی، چہرے چمک اٹھے. سننی کو ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ آج کا سبق نہیں ہے، یہ صحابہ نے ہمیں سبق دیا. فرمایا ہم تو یار آزاد بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ کوئی بندے ہوئے؟ حبیب بن زید کو تو پتا تھا اب اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مسئلے اب تو یہ تھی نا، آپ کہہ دیتے بھائی قلب مطمئن بل ایمان، خود قرآن میں موجود ہے جب دل مطمئن ہو تو کلمہ کفر کی بھی اجازت ہے، لیکن فرمایا نہیں، قیامت تک حضور کے غلاموں کو لوگ کہیں گے کہ جان بچانے کی خاطر صحابہ نے بھی یہ بات کی. نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، عقل موکم آزا ساسے چونو چند، عشق اریاں آز لباس چونو چند. یہ نہیں ہو سکتا. تین بار یہ پوچھنے کے بعد حضرت حبیب بن زید کا اس نے ہاتھ کاٹا ہے یہاں سے، فرمایا اب بتا، فرمایا بات تو وہی ہے جو میں پہلے کر چکا ہوں، آپ کو شہید کر دیا گیا ایک ایک جسم عضو کاٹ کر، اور امام الانبیاء نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے غلام کو اس مقام پر شہید کر دیا گیا ہے. تو ہم تو آزاد لوگ ہیں، ہمیں کوئی مارنے والا بھی کوئی نہیں، حضور کی محبت کھل کر ہم بیان نہ کریں. جو غلط بات کرے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی پتری تو کیا کہتا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کیا کہتا ہے. جب حضور کی شان کی باری آئے تو کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، حضور جب گفتگو فرماتے تو سامنے والی دیواریں روشن ہو جاتی. البدایہ و النہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے حضرت ابو مسلم خولانی تابعی ہیں، یہ تو صحابی کا واقعہ، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی ظاہری آیات کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو یمن کے اندر اسود انسی نے اعلان کر دیا میں نبی ہوں. تو یہ انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد اسود انسی کہنے لگا، یہی سوال جو حضرت حبیب بن زید سے ہوا، یہی سوال اس نے کیا حضرت ابو مسلم خولانی سے، اتشہد انی رسول اللہ، وہ کہ تو گواہی دینا میں اللہ کا رسول ہوں. فرمایا کی آدھا، سمجھ نہیں آئی کی آدھا. انہوں نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا. فرمایا ہاں میں گواہی دینا محمد اللہ کے رسول ہوں. تین بار یہ بات کرنے کے بعد ابو مسلم خولانی سے اس نے کہا آگ جلاؤ اس کے لیے، آگ جلائی گئی. تو حضرت ابو مسلم، اب بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ بڑے پتے کی ہے، جب حضور کی عزت و ناموس کی بات کی جائے نا تو پھر مالک درمیان میں خود آ جاتے ہیں، بھائی اب تو ہماری بات ہے. ہاں تو ابو مسلم خولانی کہنے لگے، بھائی مجھے کیوں ڈالنا چاہتے ہو اس میں؟ اس نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو نے جو ہمارے نبی کا انکار کیا، تیرا نبی سچا ہے یا ہم میرا میں سچا ہوں؟ آپ نے فرمایا اب مسئلہ ہی کوئی نہیں، خدا کی قسم تم نے مجھے باندھنا نہیں ہے، گرفتار کر کے اس میں نہیں لے جانا، اب تو حضور کی خاتمیت کا مسئلہ ہے کہ حضور خاتم میں دعویٰ کر رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو آگ مجھے جلا دے، چھوڑ دو، اب حضور کا مسئلہ ہے، رب جانے یا حبیب جانے. فرمایا میں خود آگ میں جاؤں گا، جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب کو کہا کہ اگر وہ قلم نہ چلتا، وہ کانے دے مقابلے کانا نہیں کانا، تو لوگوں بعد پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا، حضور قصیدہ غوثیہ دے حافظ بیٹھے، لیکن قصیدہ غوثیہ تا ہی پڑھ دیں جی غوث محبوب سبحانی نہ کوئی رابطہ ہے. پیر میر علی شاہ صاحب چھوٹے وہاں ہمارے علاقے میں پڑھتے تھے، تو وہاں ایک قصیدہ غوثیہ کا عامل، وہ اس کا لوگ بڑا احترام کرتے تھے، کس طرح جی پڑھ کر ذرا سنائیں، دو چار شعر کھڑے ہو کر قصیدہ اس میں. ہاں
نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي، درست العلم حتى سرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي، فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي، رجالي في هوادرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي، وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي عليه السلام بدر الكمال، نبي حاشمي المكي الحجازي هو جدي به نلت الموالي، مريدي لا تخف واش فإني، مريدي لا تخف واش فإني، مريدي لا تخف واش فإني، أزوم قاتل عند القتال، أنا الجيني وحي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال، أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال، وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي، تقبلني ولا تردد سؤالي، أغثني سيدي انظر بحالي.
یہ ایسا وہ پڑھتا تھا نا مسجد میں، ایک بابا آتا تھا نماز پڑھنے، تو پیر صاحب چھوٹے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب، تو جو جب بھی وہ بابا مسجد میں آتا تو لوگ کھڑے ہو جاتے اس کے احترام میں کہ یہ قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہے، تو پیر صاحب جو پڑھنے نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہ بیٹھے رہے، وہ کھڑے نہ ہوئے، تو وہ بابا بڑا جلال میں آ گیا، وہ کہنے لگا وہ منڈیا تو نہ کھڑا ہوا میں پڑھا قصیدہ غوثیہ، تو پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ تے میں قصیدے والے نو بلانا. ساڈی بلی تے سانو ہی میں ہوں، میرے بابے دا قصیدہ پڑھ کے تو میرے تے پھوکنا، یہ ہے بات. تو پیر میر علی شاہ صاحب کو کہا کہ بھائی اگر وہ قلم آپ کا نہ چلتا تو پھر تو آپ جلال میں آ گئے. فرمایا ہم نے اپنا اعلان تھوڑا کیا، مجھے حضور نے حکم دیا تھا میں نے اعلان کر دیا. تو فرمایا اگر آج مردے زندہ کرانے کی باری آتی تو میرے علی شاہ آج حضور کے لیے مردہ زندہ کرنا تھا، میں نے اپنے لیے تھوڑا تھا، حضور کی خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ تھا تو آج تو میں مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دیا. تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا کہ حضور کی خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ ہے، مجھے آگ میں پکڑ کر نہیں ڈالنا قیامت تک کوئی شک نہ کرے، کہ شاید ان کو یقین نہیں تھا. آپ نے فرمایا یہ آگ ہے، خود داخل ہو گئے اس میں، خود داخل ہو کر کھڑے رہے، باہر نکل آئے. فرمایا اور کیا کروانا ہے تم نے؟ اسود انسی نے آپ کو جلا وطن کر دیا. وہاں سے روانہ ہوئے، حضور کی بارگاہ میں گئے. یوں تو راستے ہزاروں سینکڑوں موجود ہیں، سیدھا راستہ وہی ہے جس کی منزل آپ ہے. یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ جو راستہ حضور تک جاتا ہے سیدھا راستہ وہی ہے. آپ لوگ لاکھوں دنیا گئے، ادھر آؤ، اس نے کہا بھائی راستہ کہاں تک جاتا ہے؟ کہیں یہ رائمنڈ جا کر رخ تو نہیں جاتا؟ نہ حقیقت بات. انہوں نے کہا نہیں جی، یہ تو مدینے جا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر راستہ سیدھا تو وہی ہے جس کی منزل آپ ہے. بات ختم ہے، پوچھنے کی دائمہ ضرورت ہی نہیں ہے. ابو مسلم خولانی اسی جگہ گئے، مدینہ پاک، بخدا خدا کا یہی ہے در. جنو ساری دنیا اپنا جلا وطن کر دے تو پھر حضور دی بارگاہ ہی رہ جاتی. کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا وانا مبشروں میں ضائع یسو، قیامت کے دن جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، اب بچ نہیں آج کسی دی، آج سارے نو لمحہ پا دیتا جائے گا، تو حضور فرما دین پھر میں اس دن خوشخبریاں دیواں گا. وہاں مسجد نبی شریف کے اندر باہر اپنا اونٹ بٹھایا، اندر نماز پڑھنا شروع ہو گئے. حضرت فاروق اعظم آئے، دیکھا کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، جب سلام پھیرا تو فرمایا اوے جنیا کتھوں آیا؟ اوے جنیا کتھوں آیا؟ انہوں نے کہا یمن چو. آپ نے فرمایا یار اتنے ایک بندہ ہے جن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ثانی پیدا کیتا ہے، اتنے جنہوں اگ نے نہیں جلایا انہوں جاند ہے. تب وہ مسلم خولانی فرمان لگے وہ تو میں ہی ہوں. چھپیا بندہ رہ تو نہیں نہ سکتا. حضرت عمر اٹھے اور ان کی پیشانی کو بوسا دیا. حضور کی عزت کے جو کام کر کے جائے اس کو تو عمر بھی پیشانی پر بوسا دیتے. تو حضرت حافظ ابن کثیر نے وہ دعا لکھی ہے حضرت عمر کی پوری، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے سے پہلے مجھے ابراہیم ثانی کی زیارت کرا دی. حضور کی عزت و ناموس کے کام کرنے والے پر تو حضرت عمر دعا مانگتے ہیں. حضرت عمر کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن یہ دعا مانگی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے سے پہلے اس آدمی کی زیارت کرا دی جو ناموس رسالت کا مقدمہ لڑ کے آیا ہے. پھر صدیق اکبر کے پاس لے کر گئے اور ان کو سنایا. صدیق اکبر نے بوسا دیا اور فرمایا سارے صحابہ اٹھ کر اس کی پیشانی کو چومے، یہ حضور کی عزت کے لیے کام کر گیا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے حضور کی محبت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.